لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الحلال عند الله الصلاة أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوسری محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج کی گزارشات کا تعلق مسئلہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وبائی صورت اختیار کر چکا ہے, اس لیے میں بالکل آغاز میں ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ساری گفتگو کو آپ یکسوئی اور دھیان کے ساتھ اور توجہ سے سنیں گے. گفتگو کی نزاکت کے باعث یہ ایئر کولر بھی بند کرا دیے گئے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اور توجہ سے اور پورے دھیان کے ساتھ یہ گفتگو سن سکیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. ان تبدیلیوں کے مثبت اور منفی اثرات بڑی شدت سے سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کی سوچ اور خیالات میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا خاندانی نظام ہو رہا ہے. رشتوں میں پہلے جیسی محبت دکھائی نہیں دیتی, ایثار اور باہمی ہمدردی کا مزاج بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے, اور رویوں میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اپنے بڑوں کے فیصلے تسلیم کرنے کے لیے نئی نسل پوری طرح تیار نہیں, بلکہ بڑوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے باغی ہو رہی ہے. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اس سال کی پہلی سہ ماہی میں, یعنی اس سال کے پہلے تین مہینوں میں, لاہور کی کچہریوں میں جوڈیشل مجسٹریٹوں کے پاس گھر سے بھاگے ہوئے لڑکے لڑکیوں کی شادی کی 4000 سے زائد درخواستیں, 4000 سے زائد اپیلیں درج ہوئیں. یہ گھروں سے بھاگے ہوئے لڑکے لڑکیاں ہیں جو والدین کی مرضی کے خلاف شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں, اور اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں، لاہور شہر میں اس صوبائی دارالحکومت نے پسند کی شادیوں کا سب سے زیادہ رجحان سامنے آیا ہے. مقامی کورٹ کے وکلاء نے یہ بات بتائی ہے کہ 50 سے زائد جوڑے ہر روز لو میرج کے لیے سٹی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. یقینی بات ہے یہ ساری صورتحال ہمارے معاشرے کی شکست و ریخ اور ٹوٹ پھوٹ کی نشاندہی کرتی ہے. دوسری طرف اس طرح کی شادیوں میں طلاق کا تناسب بھی خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں صرف لاہور میں 2,59,000 سے زائد طلاقیں رجسٹر ہوئی ہیں. 2,59,000 سے زائد. یہ تو وہ ہیں جو باضابطہ رجسٹر ہوئی ہیں، ہزاروں جوڑے وہ ہیں جو طلاق ہو جانے کے باوجود معاشرے میں اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کا وبال پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے. اور گارڈین کورٹس میں طلاق لینے والی خواتین میں 80% تعداد ان خواتین کی ہے جو ملازمت پیشہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، صورتحال یہ ہے کہ معاشرتی، نفسیاتی اور معاشی وجوہات کے باعث طلاق خدا اور فسخ نکاح یعنی کینسلیشن آف میرج کے تناسب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال کی وجوہ کیا ہیں اور کیوں ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس سب پر بہت غور کی ضرورت ہے. جہاں تک ان وجوہ پر نگاہ ڈالی جائے تو صورتحال جو سامنے آتی ہے اس میں چند نمایاں اسباب اس صورتحال کے اس طرح سے ہیں کہ پہلی چیز جو اس سارے خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن رہی ہے وہ ہے تحمل و برداشت کا نہ ہونا. ہمارے ہاں پورا معاشرہ بہت تیزی سے عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے. سڑک پر آپ دیکھ لیجئے، بالکل ٹھہراؤ اور تحمل نہیں رہا. مسجد میں دیکھ لیجئے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آدھ منٹ پہلے ہی نماز ہو جائے، کھڑی ہو جائے. چنانچہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، پہلے کھڑے ہو جاتے. ہر طرف عدم برداشت اور تحمل کا نہ ہونا. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی تعلیمات دی ہیں ان میں ایک تحمل ہے، برداشت ہے، ٹھہراؤ ہے، اعمال کو ایک سلیقے کے ساتھ بجا لانا ہے جو تحمل و برداشت کے بغیر ممکن نہیں. دوسری چیز میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا کیونکہ اس میں تو ہر ایک عنوان اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو سارا وقت اس سے صرف ہو سکتا ہے. دوسری چیز میرے بزرگوں اور دوستو، انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد. انا کا بت بہت بری طرح سے کھڑا کر لیا گیا ہے، بہت بری طرح سے. ذرا سی بات پر ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میری انا مجروح ہو گئی، ایسا فلاں نے کیوں کہا. سسرال والوں کی انا بہت تیزی سے مجروح ہو جاتی ہے، اور روٹھنے والوں میں سب سے زیادہ روٹھنے والا رشتہ ہمارے معاشرے میں داماد کا رشتہ ہے، جو بات بات پر روٹھ جاتا ہے. میرے سسرال والوں نے میرے والدین کو صحیح طور پر پروٹوکول نہیں دیا. تمہارے ماں باپ نے سلیقے سے ہمیں کھانا نہیں پیش کیا. خود میرے ساتھ لوگوں کی گفتگو میں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ دیکھیں جی، لڑکی والے وہ ہمارے ہاں آئے تو ان کو اتنا نہیں معلوم کہ سسرال میں جاتے ہیں تو کیا پھل کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں. لا حول ولا قوۃ، یہ ہمارے معاشرے سے لوگوں کی بھوک کب نکلے گی؟ کب ہم اس تکلف سے نکلیں گے؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بیان کی ہے کہ ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ تکلف والی زندگی گزارنے سے بالاتر ہیں. جب تک تکلف آڑے میں رہے گا، آڑے رہے گا، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. تکلف سے ہٹ کر ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی زندگی جب اختیار کی جائے گی، پھر گھروں میں سکون آئے گا. یہ کڑما چاری کا جو رشتہ ہے، اس میں تکلف نے کانٹے بچھائے ہیں، اور بے تکلفی اور خیرخواہی یہاں سکون لائے گی. انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد، اس وقت پوری قوم میں، پورے معاشرے میں، سارے کا سارا سرمایہ اور سارے کی ساری محنت دو کاموں پر صرف ہو رہی ہے. سارا سرمایہ اس پر صرف ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں، میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں، میرا فیس دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دے. اس کے لیے بیوٹی پارلرز ہیں، میری گاڑی دوسروں کو کیسے اچھی دکھائی دے. میں جب لوگوں کے اجتماع میں جاؤں تو ہر ایک کی نگاہ کس طرح سے میری طرف اٹھے، اور لوگوں کی انگلیاں کیسے میری طرف اٹھیں. سارا سرمایہ اس پر صرف ہو رہا ہے. میرا ڈرائنگ روم سب سے بہتر ہو، میرا مکان سب سے بہتر ہو، سارا سرمایہ، ساری محنت اس پر صرف ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اور اللہ گواہ ہے، اگر اس سے آدھی محنت اس پر صرف ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے اچھا دکھائی دوں، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور دوسری محنت ساری کی ساری اس پر صرف ہو رہی ہے کہ میں دوسرے کو کیسے نیچا دکھائی دوں. دوسرے کو نیچا دکھانا، پستی، دوسرے کو پستی میں لانا اور خود کو بالا کر، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ضد. انا ایک بہت بڑا بت ہے، اور خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ بت پرستی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور خود پرستی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. یہ اندر ہی اندر پیدا شدہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو اپنے بت کی پوجا کرانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو اس پرسنٹیج کو بڑھا رہی ہے معاشرے میں وہ ہے سسرال والوں کی یہ کوشش اور دونوں طرف سے یہ کوشش, دلہن والوں کی یہ اور دلہن اور دلہن والوں کی یہ کوشش کہ دلہا ماں باپ کو چھوڑ دے اور ہمیں بالکل علیحدہ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں میرے بزرگوں اور دوستو کہ اسلام نے خاتون کو پرائیویسی مہیا کرنے کا حق شوہر پر لازم قرار دیا ہے, بالکل کوئی شک نہیں. لیکن جو ہماری مشرقی اور علاقائی روایات ہیں اور ہمارے دین کا بھی یہ تقاضا ہے کہ والدین کو ان کا حق دیا جائے, بیوی کو اس کا حق دیا جائے, بیوی شوہر کو اس کا حق دے, والدین کو ان کا حق دے, ان لزوجک علیک حقا, تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, ولجارک علیک حقا, تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے, ولنفسک علیک حقا, تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے, اعطی کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزار, یہی کامیابی. اسی طرح ماں باپ کی یہ کوشش ہے کہ سسرال والوں سے نہ ملے. یہ جملہ میں نے کئی دفعہ نکاح کی تقریبات میں کہا ہے کہ بیٹی چند دن شادی کے بعد جہاں اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہے, چند دن گھر میں نہ آئے, ماں باپ کے گھر نہ آئے, تو ہم فون کرتے ہیں کہ بیٹا آپ بچوں کو لے کے آؤ, بھائی کئی دن ہوئے آپ آئی نہیں, کمالے آج کل چھٹیاں ہیں, بچیوں کو لے کے آؤ. خود خواہش کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, بلکہ داماد تک سے کہتے ہیں کہ بھیجو انہیں. اور اگر بہو کبھی کہہ دے کہ میں نے لے کے جانا ہے, کڑی تو تے روز پوری رہنی ہے, تو کی مذاق بنایا. یہ دوہرا معیار ہے, یہ دوہرا معیار ہے. ماں باپ کی یہ کوشش کہ سسرال والوں سے نہ ملے, اور سسرال والوں کی یہ کوشش کہ یہ ماں باپ کو چھوڑ دے. ادھر دلہا. چوتھی چیز, دینی تعلیم و تربیت اور دینی مزاج اور ماحول سے دوری, جو بہت بڑا بنیادی سبب ہے. جب دین زندگیوں میں آئے گا, جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات زندگیوں میں آئیں گی, جب ہر ایک کے حقوق کی پہچان زندگیوں میں آئے گی, پھر یہ نوبت نہیں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جب سامنے آئے گی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لاتے کھلے چہرے کے ساتھ آتے اور گھر میں گھل مل جایا کرتے, عصر سے مغرب تک آپ کی ازواج مطہرات ایک مکان میں جمع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت ان کے ساتھ گزارتے اور خوش گپیاں ہوتی. دینی تعلیم و تربیت اور دینی مزاج اور ماحول سے دوری طلاق کے تناسب میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, پانچویں چیز, عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات اور بے حجابانہ اور بے تکلفانہ گفتگو. یہ موبائل فون اور نیٹ وغیرہ یہ جب سے ہماری زندگی میں داخل ہوئے ہیں حیا اور حجاب بالکل نہیں رہا. جو الفاظ مشرقی عورت زبان پر کبھی بھی نہیں لاتے تھے, کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا, اب وہ بے حجابانہ وہ اپنی زبان پہ لا رہے ہیں. مرد اپنی زبان پہ لا رہے ہیں. جو الفاظ مرد اور عورت آمنے سامنے ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے وہ اس لعنت کے ذریعے سے ایک دوسرے تک منتقل ہو رہے ہیں. عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات, آپ یہ کہیں کہ جی بس بات تو دراصل نیت کی ہے مولوی صاحب, آپ بڑے تنگ نظر ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب میں خود کو مبتلا رکھنا ہے. آپ آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ رکھیں اور پھر دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ آگ نہ لگے. کون احمق ہے جو یہ کہتا ہے کہ آگ نہیں لگتی؟ جو یہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح چھٹی چیز, غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات کی جلغار. غیر اسلامی اور غیر شرعی رسوم جن سے میاں بیوی کا باہمی اعتماد مجروح ہوتا ہے, اور اعتماد ہی وہ دراصل چیز ہے جو خاندانی سسٹم کو بحال رکھے ہوئے ہے. اگر اعتماد کی جگہ بد اعتمادی آ جائے اور سچ کی جگہ نفاق آ جائے تو سونے کے ڈھیر بھی راحت میسر نہیں کر پاتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے بزرگوں اور دوستو, اسباب راحت اور چیز ہیں, راحت اور چیز ہے. بعض دفعہ تمام تر اسباب راحت میسر ہوتے ہیں لیکن باہمی اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے راحت زیرو ہوتی ہے. اور بنگلے رہنے والوں کے لیے جنگلے بن چکے ہوتے ہیں. اور اکثر مقامات پر الحمدللہ اعتماد کیونکہ موجود ہے, لہذا اسباب راحت محدود ہونے کے باوجود راحت میسر ہوتی ہے. ساتویں چیز, عام زندگی میں اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نمود و نمائش اور معاشی برتری کا غیر معمولی اظہار. ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ روپیہ شادی پر صرف ہو رہا ہے. وہ لباس جو صرف چند گھنٹے پہنا جاتا ہے اس پر چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے صرف ہو رہے ہیں. اور ڈراموں میں ایک طرف گلیمر دکھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے آراستہ مکانات دکھائے جا رہے ہیں. اب لڑکی کہتی ہے مجھے مکان ایسا میسر ہونا چاہیے جبکہ عملاً ایسا ممکن نہیں. لڑکا کہتا ہے میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جیسے ڈرامے میں دکھائی دے رہی ہے. وہ تو ساری مصنوعی زندگی ہے, جو ہے ہی ڈرامہ, جو ہے ہی مصنوعی زندگی. اس میں حقیقت کیسے داخل ہو سکتی؟ حقیقت اور ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, بے روزگاری, بے انتہا مہنگائی, اشیاء ضرورت کا آدمی کی دسترس سے باہر ہونا اور اس پر پیدا ہونے والا باہمی کھچاؤ, گھر میں کھچاؤ جو پیدا ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے مجھے تو لا کر دیں, جہاں سے بھی لائیں مجھے کوئی پتہ نہیں, بس جہاں سے بھی جان لائیں مجھے لا کر دیں. بیوی کو تو اس معاملے میں معاون ہونا چاہیے کہ خبردار, گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے, میں فاقے کر لوں گی. لیکن آپ کو حلال پر آمادہ رکھوں گی اور مجبور کروں گی. اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے لا کر دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں جہاں سے بھی آتا ہے,
اس سے باہمی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح لڑکے اور لڑکی کے درمیان ذہنی عدم مطابقت, دونوں کے ذہن میں بہت گیپ ہے, فاصلہ ہے, اور یہ فیصلہ شادی کرنے والوں کو پہلے کرنا چاہیے, دونوں طرف دیکھ کر تب رشتے طے ہوں. اور ایک اور بڑا سبب انتقامی جذبے کا ذہنوں میں پیوست ہو جانا. بالکل آغاز میں ہی کوئی ایسی صورت حال پیش آئی کہ جس کے نتیجے میں خاندانوں میں انتقام کا ایک ماحول پیدا ہوا, اور پھر وہ انتقامی جذبہ آگے بڑھتے بڑھتے اس کی نوبت طلاق تک ہوئی. اس صورت حال میں شریعت نے کیا ہدایت دی ہے؟ خدا نے ذرا اس پر توجہ دی. سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ طلاق تک نوبت کبھی بھی نہ آنے دو. نوبت طلاق تک نہیں آنی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 اور 228 میں طلاق کے مسائل کے آغاز میں ایک شرعی ضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور یہ سمجھایا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ. اب اگر عربی پر عبور ہو اور جن کو یعنی عربی کے الفاظ کا کے استخدام اور استعمال کا علم ہے, وہ یہ سمجھیں گے کہ لہن پہلے ہے, علیہن بعد میں ہے, حقوق کی بات پہلے کی گئی ہے. اور یہ ضابطہ اس زمانے میں اسلام نے دیا جبکہ 586 میں فرانس نے بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی تھی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی, جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ, عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. لوگوں خبردار, جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع نے فرمایا تھا خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم نے سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں, عورتیں بھی باہر اچھی اور مرد بھی باہر اچھے, مرد بھی سارے باہر کھلکھلاتے مسکراتے اور عورتیں بھی گھر میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں خاوند کی خدمت کرنے کے لیے, لیکن ایئر ہوسٹس کے طور پر 400 بندوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. گھر میں شوہر کو مسکرا کے چہرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آفس میں آتے ہوئے ہر مرد غیر مرد کو مسکراتے ہوئے ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں. عجیب آزادی ہے. خیر, اسلام نے مردوں کو عورتوں یعنی مردوں کے مساوی حقوق کس طرح سے دیے کہ آزاد اور خود مختار بنایا. اپنی رائے میں جان اور مالک کا مرد کی طرح مالک بنایا, کہ باپ دادا بھی بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے. اگر بلا اجازت نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف ہے, اگر نامنظور کر دے تو باطل ہے. یعنی اختیار کا حال دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا شوہر ہے, یہ دیوانہ پھر رہا ہے گلیوں میں تیری محبت میں, اور تو نے اس سے آزادی ملنے کے بعد اپنے نکاح کو برقرار رکھنے کا فیصلہ قائم رکھنے سے انکار کر دیا ہے, نکاح کو برقرار رکھنے سے انکار کر دیا ہے. یہ بہت پریشان ہے تو وہ خاتون اپنے حق کو جانتی ہے, وہ حضور سے عرض کرتی ہے کہ حضور آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میری کیا مجال ہے کہ میں انکار کروں؟ حضور نے فرمایا میں حکم نہیں دیتا, میں سفارش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا حضور پھر میں آپ کی سفارش نہیں مانتی. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تم نہیں مانتی تو دیکھیں. اسلام نے اس کے مال میں, عورت کے مال میں کسی مرد کو بغیر اس کی اجازت کے تصرف کا حق نہیں دیا. شوہر کے انتقال یا طلاق کے بعد وہ خود مختار ہے اپنا فیصلہ کرنے میں. میراث کا اس کو حق دیا ہے, اس کے نان و نفقے کو عبادت قرار دیا ہے, خلا وغیرہ کا اس کو حق دیا ہے. اور دوسری چیز, اس نے معاشرت کا حکم دیا, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ نے خود سفارش کی عورتوں کی, ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر کوئی ایک پہلو ان کا ناپسند ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو سے تمہیں ناپسند ہو لیکن کسی اور حوالے سے اللہ نے ان میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو. یہ حیا میں, یہ عزت و ناموس کی حفاظت میں, یہ اولاد کی تربیت میں تمہارے لیے بہت خیر خواہ اور بہتر ثابت. بعض عورتیں بڑی سادہ ہوتی ہیں اور بڑی جلالی بھی ہوتی ہیں لیکن گھر کے نظام کو سنبھالنے میں بڑی بے مثال ہوتی ہیں, اور اولاد کی بہتری اور اولاد کی تربیت میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایسی عورتیں اپنی تلخی کے باوجود یقیناً قابل قدر ہوتی ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. دوسری بات, حضور نے فرمایا, حضور نے بیوی سے نفرت کرنے سے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, ایک پہلو سے وہ تمہیں ناپسند ہے تو کسی اور پہلو سے یقیناً وہ تمہیں پسندیدہ ہوگی. اور دونوں کو توجہ دیجیے اس پر, شوہر اور بیوی دونوں کو گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کی تعلیم دی ہے. ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے, محسوس کرے. حضور نے فرمایا ان الاشتغال بھی, اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشغول رہنا اور ان کے مسائل کا خیال رکھنا اور ان سے آگاہی حاصل کرنا اور ان کی تکمیل کے لیے کوشاں رہنا, افضل من التخلی لنوافل العبادات, خود کو نفلی عبادات کے لیے فارغ کرنے سے زیادہ افضل ہے. نفل پڑھنے میں نہ لگ جاؤ, اس طرف توجہ دو, یہ ضروری ہے. نفل پڑھنا بھی اپنی جگہ محترم ہے, جب تمہیں فرصت ہو تو وہ کام بھی ضرور کرو, لیکن یہ کام بہت اہم ہے. اختلاف کی صورت میں اصلاح اور حالات کے سنوارنے کی کوشش کرنے کی چند صورتیں قرآن نے بیان کی. سورہ نساء میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن, ایسی عورتیں جن کے دلوں سے رشتہ نکاح کا احترام اور لحاظ اٹھ جائے, فعظوہن, انہیں سمجھاؤ, جدائی کے نقصانات بتاؤ, اولاد کی بربادی اور اولاد کو جو نقصان ہوگا وہ بتاؤ. ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ملک میں یا شہروں میں اور بستیوں میں جو جرائم پیشہ ہیں ان کی اگر تیسری حصے کو دیکھا جائے تو ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے درمیان طلاق ہو جانے کی وجہ سے ماں باپ کی شفقت سے محروم رہ گئے. اولاد کی برپادی, عزت و وقار کی پامالی, خاندان کی بدنامی اور داغ, طلاق کا داغ لگ جانا, اس کے نقصانات سے آگاہ کرو. ہمارے ہاں تو جس بچی کی منگنی ٹوٹ جائے اس کا رشتہ دوبارہ نہیں آتا, جو طلاق جس کو ہو جائے اس سے کہاں آتے ہیں رشتے. اس نقصان سے آگاہ کریں, فعظوہن, ان کو سمجھاؤ, وحجروہن فی المضاجع, دوسری سٹیج یہ کنایا ہے, کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, خوابگاہیں الگ الگ کر لو. پھر بھی اگر باز نہ آئے تو وضربوہن, انہیں تنبیہن ایک آدھ ڈھول مار دو ہلکی چیز سے, جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مسواک وغیرہ جیسی چھوٹی چیز سے انہیں تنبیہ کرو. لیکن اس ڈانٹ ڈپٹ میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, لا تضرب الوجہ, لا تضرب الوجہ, خبردار اپنی بیوی کو چہرے پر مت مار, ولا تقبح, گالی مت دے, ولا تہجر الا فی البیت, الگ کرنا ہے تو گھر سے باہر نہ نکال, گھر میں ہی رہے, گھر سے باہر مت نکالو. لیکن اگر بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے یا خامن نے نکال دیا ہے تو اختلاف کی صورت میں پھر صلح کی کوشش کرنے کا حکم دیا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا, اگر عورت کو ڈر ہے کہ خاوند زیادتی کر رہا ہے یا بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو صلح کی کوشش کی جائے. اور وَالصُّلْحُ خَيْر, اور سنو لوگو, صلح میں ہی خیر ہے. اللہ اکبر, صلح میں ہی خیر ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور صلح کا طریقہ بتایا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اگر تمہیں خدشہ ہے کہ اب یہ معاملہ نہیں چل پا رہا تو پھر ایک فیصل دلہن کی طرف سے اور ایک خیر خواہ دلہا کی طرف سے, ثالثی کونسل بنے اور ایک ایک ثالث دونوں طرف سے ہو. اور اللہ کہتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر ان دونوں میں پوری کوشش اور لگن ہے کہ صلح ہو جائے تو پھر اللہ اپنی توفیق شامل کر دیتے ہیں, پھر صلح ہو کر دیتے ہیں. ان اللہ کان علیما خبیرا, اور صلح کی کوئی کوشش بالفرض نہ نکلے تو انتہائی صورت میں پھر جدائی بصورت طلاق ہے, کیونکہ اسلام کرسچینٹی کی طرح لوگوں کو پھر بند گلی میں نہیں کھڑا کرتا, پھر کہتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اب اگر یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا اور اس کے لیے راہیں نکال دے گا. طلاق, اب ذرا خدا را اس پر توجہ دو, کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہاں کو نہ سمجھ لیا جائے اور نہ کو ہاں نہ سمجھ لیا جائے. طلاق دراصل چھوڑ دینے کا نام ہے, نکاح کی گرہ کھول دینا. طلاق کا معنی کیا ہے؟ نکاح کی گرہ کھول دینا, مخصوص الفاظ کے ساتھ, فی الفور یا انجام کے لحاظ سے نکاح کی پابندی کو اٹھا دینا, یہ ہے طلاق. وہ الفاظ جو صراحتاً یا کنایتاً طلاق پر یعنی نکاح کی گرہ کو کھولنے پر دلالت کریں ان سے فوراً نکاح کی گرہ کھل جاتی ہے, یا لعان کرنے سے انجام کے لحاظ سے نکاح کی گرہ کھل جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے. خدا را اس بات کو بہت دھیان سے سنیے, یہ جو غصے میں آ کے طلاق کی گردان پڑھ دیتے ہیں, طلاق 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 طلاق, اس مذاق کو روک دیے, یہ مذاق نہیں ہے. ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل طلاق ہے. حضور نے فرمایا جب بلا وجہ کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, یہتز منہ العرش, اور حضور نے فرمایا جو عورت جو خاتون بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. کیوں مذاق بنا لیا گیا ہے؟ جی میں غصے میں آیا طلاق دے دی, غصے میں آ کے تم نے کوٹھی اس کے نام کیوں نہیں کر دی؟ طلاق تو دی غصے میں جاتی ہے, لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس غصے میں اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھو, کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ اکبر. قرآن نے کہا خدا را اس پر دھیان دو, جو قرآن نے اسلوب دیا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو طلاق ہمیشہ ایک دی جائے, صرف ایک, صرف ایک طلاق دی جائے صریح الفاظ کے ساتھ. خدا غرق کرے ان لکھنے والوں کو جو اسٹیمپ پیپر پر سب سے پہلے اوپر طلاق ثلاثہ لکھ دیتے, پھر جناب اس کو لکھتے لکھتے میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں لکھ دیتے ہیں, پھر تاکید اور میری طرف سے بالکل آزاد ہے اس جملے پر بھی طلاق ہو جاتی ہے, پھر میری طرف سے جہاں مرضی نکاح کرے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں اس جملے پر بھی طلاق ہو جاتی ہے. بھئی کون کہہ رہا ہے تمہیں اس قدر تاکید پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ایک جملہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے یا لکھ دے طلاق میں دیتا ہوں, بس اتنا کافی. اگر اور پھر گرا طلاق نکاح کی کھل گئی, لیکن اسلام صرف کے صدقے جائیں اس کی تعلیم کے. اسلام کہتا ہے کہ ہم تمہیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں, یہ گرا تم نے کھول دی ہے کھل گئی ہے, لیکن اگر اس کو پھر بھی باندھنا چاہو تو تمہارے پاس موقع ہے, عزت کے دوران رجوع کر لو. رجوع کا مطلب یہ نہیں کہ دی ہوئی طلاق واپس آ جاتی ہے, وہ تو گولی ہے جل گئی ہے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو کینسل کرنے کا جو میں نے فیصلہ کیا تھا میں اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں اور نکاح کو برقرار رکھتا ہوں, یہ ہے رجوع کا مطلب. رجوع کا مطلب یہ نہیں کہ دی ہوئی طلاق واپس آ جاتی ہے. سن لو, یہاں سینکڑوں طلاقیں دے کر لوگ عورتوں کو اپنے نکاح میں مجبور کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں, اور خواتین کہتی ہیں کہ شوہر نے ہمیں طلاق دے دی ہے بار بار لیکن ہمیں گھر سے الگ نہیں ہونے دے رہا, ظلمن اور جبرن. اور یہ سبب ہے معاشرے میں اللہ کے غضب کے نزول کا, اللہ کی ناراضی کے نازل ہونے کا, کہ بدکاریاں ہو رہی ہیں گھروں میں. ایک طلاق, سن لو میرے بزرگوں اور دوستو, جیسے ریوالور میں کسی کی میگزین میں تین گولیاں ہوں, ایک گولی اگر وہ چلاتا ہے سن 2014 میں تو بتائیے کہ اس کے میگزین میں کتنی گولیاں بچ جائیں گی؟ دو بچ جائیں گی. وہ چاہے 100 دفعہ کہے کہ میں چلی ہوئی گولی کو واپس لیتا ہوں, میں کہی ہوئی بات کو واپس لیتا ہوں, میں چلائے ہوئے تیر کو واپس لیتا ہوں, 100 دفعہ کہے واپس نہیں آیا کرتا. پھر اگر 2015 میں اس نے ایک اور گولی چلا دی تو اب بتائیے کتنا اس کے میگزین میں کتنی گولیاں رہ گئیں؟ ایک رہ گئی. اور پھر اگر کسی اسٹیج پر وہ ایک چلا دیتا ہے تو اس کی میگزین خالی ہو جاتی ہے, اور اگر ٹائیگر دبا دے 1 2 3 تو بتائیے اس کے میگزین میں گولی کو رہتی ہے؟ تو چل گئی ہیں ساری. جمہور کا موقف یہی ہے, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ اگر کسی نے ٹائیگر دبا دی اور 3 چلا دی اکٹھی گولیاں تو اس کی میگزین خالی ہو جائے گی. اس لیے صرف ایک دی جائے, رجوع کا حق ہے. اسلام کہتا ہے اگر تم نے رجوع نہیں کیا, بالفرض نہیں کیا, تو کینسلیشن آف میرج عدت کے ختم ہونے کے بعد ہو جائے گی. لیکن آسانی یہ ہے کہ جب بھی دونوں رضامند ہوں بغیر کسی اور چیز کو درمیان میں انوالو کیے ہوئے نئے مہر کے ساتھ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی آسانی ہے، یہ کتنی بڑی آسانی ہے. اللہ اکبر. طلاق ہمیشہ ایک دی جائے اگر دینا ہو خدا نہ خواستہ، ہمیشہ ایک دی جائے، ایک دی جائے، ایک دی جائے. یہ جملہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. اور رجعی طلاق ہو، یعنی معروف الفاظ جو طلاق کے لیے وضع کیے ہوئے ہیں، وضع شدہ ہیں، انہیں طہر کے ایام میں، جن دنوں میں خاتون پاکیزگی کے ایام ہیں، ان دنوں میں یہ الفاظ استعمال کرے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. اس دوران عورت کو گھر سے نہ نکالیں. لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، نہ وہ خود نکلیں. وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ رجعی طلاق کے دوران عورت گھر میں رہے، زیادہ بناؤ سنگھار اور سج دھج کے ساتھ گھر میں رہے تاکہ خاوند متوجہ ہو اور رجوع کرے. المیہ ہمارا یہ ہے کہ باہر جاتے وقت جب لوگوں میں جانا ہے تب سج دھج کے جاتے ہیں، اور گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی سج دھج کی پرواہ ہی نہیں. یہ الٹ ہے کام، الٹ ہو گیا کام. اس دوران انہیں تکلیف نہ دی جائے، نہ سختی کی. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. میرے بزرگوں اور دوستو، اب دیکھیں کس طرح سے شریعت نے بات واضح کی ہے. پھر عدت کا، عدت کسے کہتے ہیں؟ پہلی طلاق سے اگر دی ہے ایک، تو عدت سے پہلے رجوع کرنے کا حکم ہے. اور اگر عدت کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجئے، وہ مقررہ مدت جو نکاح یا میاں بیوی کے ملاپ کے آثار ظاہر ہونے کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اگر خاتون کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا رحم، اس کے اندر پہلی کوئی امانت موجود نہیں ہے. یہ جو ایڈز کی بیماری ہے، اسلام نے اس سے بچاؤ کی کیسی خوبصورت پہلے سے شکل رکھ دی ہے کہ اگر کسی شوہر کی امانت رحم میں موجود ہے تو دوسرا شوہر تعلق جنسی قائم نہیں کر سکتا. ایڈز سے بچاؤ کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے. پاکیزہ ہو رہے ہیں، آثار ظاہر ہونے، یا آثار اگر ظاہر ہیں پہلے سے تو ختم ہونے، یعنی ڈیلیوری ہو جانے، یہ عدت. متعلقہ کی عدت کی تین شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں، حاملہ ہو تو پریگننسی، وضع حمل. اب اس سے یہ بھی تردید ہو گئی کہ جو کہتے ہیں حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. قرآن نے کہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر منتھلی کورس نہیں آ رہا تو تین مہینے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور جو منتھلی کورس کے مرحلے سے گزر رہی ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. یہ عدت کے ایام، عدت کی شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں. اس کے دوران رجوع کرنا، اس سے نکاح برقرار رہے گا. رجوع نہیں کیا، کینسلیشن آف میرج ہو جائے گی. لیکن آسانی یہ ہے کہ بعد میں دونوں اگر رضامند ہوں تو نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہے ایک طلاق دی جائے. خدا را لوگوں کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھو کہ اگر خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو ایک سے زائد طلاق کا لفظ نہ تحریر میں لکھیں نہ زبان سے نکالیں. تحریر میں اگر کسی نے لکھ دی طلاق تو اس سے بھی طلاق ہو گئی، اگر ایس ایم ایس کر دیا اس سے بھی طلاق ہو گئی. تحریر لکھی خود اور پھاڑ دی، بیوی کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. کسی اور نے تحریر لکھی اور آپ نے اس پر دستخط, کسی صاحب نے دستخط کر دیے, دستخط کرنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تحریر لکھی سنی, کسی اور نے لکھی اس نے سنی, رضامندی کا اظہار کیا, اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا ثلاثن, تین چیزیں ایسی ہیں جن کو رضامندی سے کہو تب بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں, اور مذاق میں کہو جدہن جدن وحضلہن جدن, ان کا مذاق بھی حقیقت ہے, ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے. ان میں سے ایک نکاح ہے, دوسرے طلاق ہے, تیسرے عتاق ہے. طلاق مذاق میں ہو تب بھی, اور رضامندی میں ہو تب بھی, کیونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے چیک کرنے کا. خدا را اس حقیقت کو سمجھو, اور جس نوبت تک معاشرہ جا رہا ہے اس میں, اس کے ٹھہراؤ میں اپنا کردار ادا کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر